الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. آج ہمارا موضوع ہے عظمت صحابہ و اہل بیت. یہ دو الگ موضوع ہیں لیکن ان کو ایک ہی دن میں جمع کر دیا. ایک ایک موضوع بڑا وسیع ہے اور ہر ایک پر ایک مکمل تقریر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس موضوعات کافی ہیں، اس لیے ان دو عنوانات کو ایک ہی دن میں جمع کیا ہے. کوشش کریں گے کہ ان دونوں پر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے گفتگو کی جائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد چند گزارشات. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور ان کے ساتھی یعنی ان کے ساتھ والے، اشداہ علی الکفار کافروں پر بہت سخت، رحماء بینہم لیکن آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعان سجدن تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور اپنے رب کا فضل چاہتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ نشانی تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی. یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے. ماہوں سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے، اور اس سے مراد اہل بیت بھی، بلکہ جو جو بھی سرکار کے ساتھ ہے وہ سب اس سے مراد. تو ظاہر اہل بیت ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، یہی دونوں ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اور آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں، علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ یہ صفتیں صحابہ میں بھی ہیں اور یہ صفتیں اہل بیت میں بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے صحابہ سے بہتر، افضل اور اعلی، برتر اور بالا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی فضائل بھی بیان فرمائے، اجتماعی فضائل بھی بیان فرمائے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ صحابی کون ہے. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. یہ بھی شرط ہے. اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جس نے سرکار کو دیکھا وہ صحابی، تو دیکھنے والے تو بہت تھے، مشرکین، کافرین، منافقین، تو کیا معاذاللہ یہ سارے صحابی ہو گئے؟ نہیں، ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. ایسا نہیں کہ ایمان کی حالت میں دیکھا بعد میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، نہیں، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گیا. اور صحابیت کا شرف اتنا بلند ہے اور اتنا عظمت والا ہے کہ آج کوئی بھی محنت کر کے، کوشش کر کے کسی منصب پر پہنچ سکتا ہے، صحابیت کے منصب پر نہیں پہنچ سکتا. ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا. اور صحابی کا مقام امت کے اولیاء، اقطاب، اغواز جتنے بھی ہیں ان سب سے بلند، غوث اعظم سے بھی بلند ہے، امام اعظم سے بھی بلند ہے، جتنے بھی ہیں سب سے بلند ہے صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ. تو ان کو مقام اور یہ مرتبہ کیوں ملا؟ کیا کثرت عبادت کی وجہ سے؟ کثرت عبادت تو امت کے اولیاء اقطاب بھی کرتے ہیں، کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے. کیا کثرت جہاد کی وجہ سے؟ نہیں، جہاد تو امت کے دیگر مجاہدین بھی کرتے ہیں. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، سلطان محمود غزنوی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے پوری زندگی جہاد میں ہی گزاری. تو صحابہ کو یہ مقام کثرت جہاد سے نہیں ملا. کیا کثرت صدقات و خیرات، کہ وہ خیرات بہت کرتے تھے اس لیے ان کو مقام مل گیا؟ امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑی زیادہ خیرات کی، جو اللہ نے ان کو دیا انہوں نے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا. میرے بزرگ اور دوستو، حقیقت حال یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جو یہ مقام ملا کہ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواز سب سے بلند ہو گئے، ان کو یہ مقام نہ کثرت جہاد کی وجہ سے، نہ کثرت عبادت کی وجہ سے، نہ کثرت صدقات و خیرات کی وجہ سے، صحابہ کو اگر مقام ملا تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے. ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، بلند مقام پر پہنچ گئے. کوئی کتنی عبادت کر لے صحابیت کے مقام کو نہیں پا سکتا. اب آئیے، ان صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، نص قرآنی سے، اور کوئی اگر ان کی صحابیت کا انکار کرے تو سمجھو اس نے قرآن کا انکار کیا اور وہ کافر ہو جائے، جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ہجرت کی رات غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن اور تین رات وہاں رہی، کافروں نے تعاقب کیا، پہنچ گئے، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ قربان، یہ کافر تو ہمارے سروں تک پہنچ گئے، کیونکہ وہ غار آپ اگر دیکھیں تو بہت ہی چھوٹا غار، یعنی ایسا نہیں کہ آدمی اس میں بیٹھ جائے، اس میں جھک کر بیٹھے یا پھر لیٹ جائے، اتنی اس کی جو چھت ہے اتنی نیچی ہے، اور کافر وہاں تک پہنچ گئے، قدموں کی آواز آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ایک گھبراہٹ ہوئی، ایک خوف ہوا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اطمینان سے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا، قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہا اپنے ساتھی سے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ساتھی کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن نے صدیق اکبر کی صحابیت کی گواہی دی، تو اس لیے ان کی صحابیت نص سے قطعی سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، سمجھو وہ نص سے قطعی کا انکار کرتا ہے، ان کی صحابیت قرآن سے ثابت۔ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایک آدمی دوسرے کے ساتھ رہتا ہے نا، تو اس کی عادات، اس کے اتوار، یہ سب جانتا ہے۔ مثلا آپ کا دوست کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہو، مسلسل رات دن آپ کے ساتھ، آپ سمجھ جائیں گے اس کو کس بات پہ غصہ آتا ہے، کس بات پہ خوش ہوتا ہے، یہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے یا نہیں، غلط بات پہ اس کو غصہ آتا ہے یا ایسے ہی باتوں پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں نا انسان۔ صدیق اکبر ہر وقت حضور کے ساتھ، شروع سے لے کر آخر تک، حضور مکے میں ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، مدینے میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، غار ثور میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، ساری زندگی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ آج قبر میں بھی ساتھ ہیں، کل حشر میں بھی ساتھ ہیں، یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کے اجتماع میں، جیسے سرکار خطاب فرماتے نا، فرمایا سنو، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اختیار کر لے یا آخرت، پس اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ یہ سرکار نے بیان فرمایا، تو جب بیان فرمایا نا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے روئے، یعنی آپ کی چیخ نکل گئی، جیسے کسی کو بہت صدمہ ہوتا ہے نا، غم، تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے بے اختیار۔ صحابہ نے مڑ کر دیکھا، ادھر دیکھا، کیوں رو رہی؟ لیکن سرکار کی محفل تھی، خاموش ہو گئے، صدیق اکبر روتے رہے۔ جب محفل برخاست ہوئی تب پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ کہا تم سمجھے نہیں، آقا نے اپنے وصال کی خبر دی، اور یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اختیار کر لے یا آخرت، پس اس نے آخرت اختیار کر لی، ارے یہ حضور کا اشارہ اپنی ذات کی طرف ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سرکار اپنے وصال کی خبر دے رہے تھے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضور نے پردہ فرما لیا۔ اب آپ دیکھیں، اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکا، اگر کسی نے سمجھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج شناس رسول تھے، ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے، ایک ایک بات کو سمجھتے تھے، اور اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، سرکار کا وصال ہوا، وہ عاشق جس کی کیفیت یہ تھی، ہما وقت حضور کی بارگاہ میں دیگر صحابہ چہرہ مصطفیٰ پر نظر کرنے کی جسارت نہیں رکھتے تھے، نظریں نیچے رکھتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھیں، اور صدیق اکبر چہرہ مبارک سے نظر ہٹاتے ہی نہیں، مسلسل دیکھتے رہتے جب بیٹھے سرکار کی زیارت کر رہے، اتنی محبت کہ ایک منٹ نظر ہٹانا بھی گوارا نہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے نا محبت کا، یہ نہیں کہ دیگر صحابہ محبت نہیں کرتے تھے، سب جانثار تھے، سب عاشق رسول تھے، انداز ہر ایک کا الگ الگ مختلف۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو آپ دیکھیں کہ وہ وقت کیسا تھا جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، جدائی۔ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کتنا صدمہ پہنچا، جس کو سب سے بڑھ کر چاہتے تھے وہ ذات جدا ہو رہی، جس کی خاطر ساری تکالیف پریشانیاں آزمائشیں سب کچھ برداشت کیا وہ ذات آج جدا ہو گئی، جس کی خاطر قربانیاں دیں وہ ذات جدا ہو رہی، جس سے ٹوٹ کر محبت کی، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی جان سے زیادہ جس سے محبت کی، وہ رخصت ہو گئی۔ فاروق اعظم کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اب کیا ہوا، یعنی کیفیت غم میں اتنے مغلوب ہو گئے کہ برداشت نہیں کر سکے یہ صدمہ کے سرکار پردہ فرما چکے ہیں۔ ہر صحابی اپنی جگہ صدمے سے نڈھال ہے۔ اب مسئلہ تو ہے، ایک تو مسئلہ خلافت ہے کہ خلیفہ کون بنے گا، پھر تجہیز اور تکفین کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں نا، ہر کوئی غم میں ہے۔ اور فاروق اعظم جیسا بہادر انسان وہ بھی تلوار لے کے کھڑا ہے، اگر کسی نے کہا کہ وصال ہو گیا میں سر قلم کر دوں گا، ہر صحابی غم میں ہے۔ اس وقت ایک آواز بلند ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی انبیاء کو موت آئی، ان کی بھی وفات ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہم ہوش میں آ گئے، ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، یعنی ہم غم سے اتنے مغلوب ہو گئے تھے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کریں۔ جس نے ہمیں سہارا دیا، جس نے ہمارے غم کو دور کیا، جس نے ہمیں ہمت دلائی، جس نے ہمیں دوبارہ دین پر کاربند کیا، وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت انہوں نے یہ کام کیا اور صحابہ کو بتایا ٹھیک ہے غم اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، لہذا یہ موت کا آنا یہ کوئی عجب نہیں ہے، یہ تو سارے انبیاء کو موت آئی، لیکن فرق یہ ہے کہ موت صرف آنی ہے، اس کے بعد حیات ہی حیات ہے، اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے۔ انبیاء کی موت ہماری موت کی طرح نہیں کہ موت آ گئی ختم ہو گئے، مر گئے، قبر میں دفن کیا گیا، کیڑے کھا گئے، جسم ختم ہو گیا، نہیں۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کا کھانا، زمین انبیاء کے اجسام کو کھا نہیں سکتی، بھئی دفن کیا جائے گا نا، زمین ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ ہماری موت اور نبی کی موت، ہماری حیات اور نبی کے حیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے اور میرے ممات میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ خیر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت، آپ نے سب کو سنبھالا، اس کے بعد خلافت کا مسئلہ ہوا، تمام صحابہ جمع ہوئے، انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے، انصار وہ تھے جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے رہ رہے تھے اور مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ آئے تھے، کافروں نے تنگ کیا تھا نا، سرکار نے فرمایا مدینہ ہجرت کر جاؤ، ایک ایک کر کے ہجرت کرتے رہے، سب سے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست حکومت اسٹیٹ قائم ہو گئی اور مسلمان امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے لگے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ مہاجر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، انہوں نے اسلام کے خاطر گھر بار کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑ دیا، اپنے مال کو دولت کو سب کو چھوڑ دیا، صرف ایمان کی دولت لے کر مدینہ طیبہ آ گئے، تو اب ظاہر ہے یہاں پر نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ مال ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کچھ ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ تو سرکار نے ایک بہترین فیصلہ فرمایا، ایک انصار کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، کہا تم دونوں آج سے بھائی ہو، انصار کیونکہ وہیں رہتے تھے، ان کے مکانات تھے، ان کی دکانیں تھیں، ان کے کاروبار تھے، جس طرح کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، اگر آپ یہاں سے چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جائیں تو وہاں نیا کاروبار ہوگا، نیا مکان ہوگا، ہر چیز نہیں ہوگی، ایک مہاجر کو، ایک انصار کو بلایا تم دونوں بھائی ہو، پھر دوسرے کو بلایا تم دونوں بھائی ہو، پھر تیسرے کو بلایا، جتنے مہاجرین آئے تھے ان میں سے سب کو ایک ایک کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اسے کہتے ہیں رشتہ مباخات، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بنایا تو انہوں نے صرف بھائی نہیں کہا، سگے بھائی سے زیادہ ان کی مدد کی، اگر کسی انصار کے دو باغ تھے تو ایک باغ مہاجر کو دے دیا، دو گھر تھے تو ایک گھر مہاجر بھائی کو دے دیا، کپڑے جتنے تھے آدھے مہاجر بھائی کو دے دیے، جتنی چیزیں تھیں سب کے سب آدھے، دولت میں بھی حصہ ادا کر دیا، اتنی انہوں نے ایثار اور قربانی کی انصار نے مہاجرین کے لیے، اور اس ایثار اور قربانی کا، رشتہ مواخات کا اثر یہ ہوا کہ چند دنوں میں وہ مہاجر جو لٹ پھٹ کر آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، ان کے بھی اپنے مکانات ہو گئے، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ انصار نے کتنی بڑی قربانی دی، قربانی تو دونوں نے دی، انہوں نے یہ قربانی دی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر شہر چھوڑ کر آئے، اور انہوں نے یہ قربانی دی، یہ اشار کیا کہ جو کچھ چھوڑ کر آئے تھے اپنے مال میں سے آدھا آدھا کر کے ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا، لیکن خلافت کے لیے انہوں نے پھر اشار کیا اور یہ نہیں کہا کہ خلیفہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے، جب صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہوئے تو جتنے انصار تھے وہ بھی سارے کے سارے اور مہاجرین سب کے سب متفق ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا صدیق اکبر کی خلافت پر امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے اور ان کی وہ شان ہے کہ ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے اور ان کی خلافت اجماع امت سے ثابت ہے، ان کی خدمات دین اسلام کے لیے سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جو جنتی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے ابو بکر کو دیکھ لے، جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں کسی کو امامت کا حق نہیں، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، شان بیان فرمائی سرکار، تو سب صحابہ ان کو مانتے تھے اور سب ان کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تبھی تو ان کو خلیفہ بنایا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا حق تھا اور انہوں نے ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، انہوں نے یہاں غصب کیا، انہوں نے قبضہ کیا خلافت پر، مسند خلافت پر، ایسا نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو نہ کسی کا حق مارے نہ اپنا حق مرنے دے۔ تو اگر ان کا یہ ارشاد ہے تو انہوں نے اپنا حق کیسے چھوڑ دیا، اور چھوڑا بھی تو ایسے ہی کہ صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، تینوں کے دور خلافت میں نہیں بولے۔ کیوں نہیں بولے؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ جو ترتیب خلافت چلی آ رہی ہے یہ بالکل صحیح، میرا نمبر پہلا نہیں ہے، میرا نمبر چوتھا۔ پھر جب انہوں نے بیعت کی اور لوگوں نے ان سے پوچھا، اے علی، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنو، جس کو اللہ کے رسول نے دین کے معاملے میں ہمارا امام بنا دیا، ہم دنیا کے معاملے میں اس کی امامت کیوں نہیں مانیں گے؟ کتنی بڑی بات ہے، سرکار نے بنایا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں، اور بالکل آخری وقت جب قریب تھا، چند دن باقی تھی، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امامت کی، اور خود نہیں کی، سرکار کے حکم سے کی۔ اذان ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں، حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہے، جو لوگ جا چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جہاں روضہ مبارک ہے نا، یہی حجرہ عائشہ، اور اس کے برابر ریاض الجنہ، وہی نماز ہوتی تھی، وہی مسجد۔ اقامت ہوئی، سرکار تشریف نہیں لائے، اقامت کے بعد جماعت ہوتی ہے نا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت تیار ہے، صحابہ منتظر ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس، انہوں نے عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا، فرمایا، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لیکن ام المومنین نے نہیں کہا۔ کچھ دیر گزری، پھر انہوں نے پوچھا، پھر سرکار نے فرمایا، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر کچھ دیر گزری، پھر تیسری مرتبہ فرمایا، میں نے کہہ دیا ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کیا مطلب؟ ام المومنین یہ چاہتی تھیں کہ تین مرتبہ زبان رسالت سے نکل جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے اپنے والد کو مصلی امامت پر کھڑا کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے کہہ دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کرنے کے بعد کہی ہے، ایسے نہیں کہ جیسے معاذ اللہ نیند کی حالت میں یا کوئی بیماری میں ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا بہوش و حواس، طبیعت میں افاقہ محسوس کیا، بات کو سنا سمجھا، پھر فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا۔ پھر صدیق اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب جماعت کی آواز آئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی وہیں بچھی ہے، ایک کھڑکی ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے، صحابہ نے تین دن سے آقا کی زیارت نہیں کی، تین دن، جو ایک دن بھی نہ دیکھیں تو بے چین ہو جائیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی، اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ اب کیا ہوا؟ جب آواز آئی نا اللہ اکبر، سرکار کے مبارک کانوں میں آواز گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، جیسے ہی پردہ ہٹایا، صحابہ نے نیتیں باندھ لی تھی، نیت بندی ہوئی ہیں، سب کا چہرہ حضور کی جانب ہو، غور کرو، نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ دیکھتے ہیں کیا؟ مجھے لگ رہا ہے دیکھتے ہیں، جبھی آپ لوگ نہیں بول رہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نیت باندھ لی نا بس۔ اب صحابہ کی نماز، ارے ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، صحابہ کیوں دیکھیں؟ لیکن قربان جاؤ ان کی محبت رسول اور عشق رسول کے، سب نے نیتیں باندھ لی، اور جب دیکھا کہ کھڑکی سے پردہ ہٹا، بھئی اگر میں آگے دیکھ رہا ہوں اور درمیان میں میرے دائیں جانب یا بائیں جانب کوئی ہاتھ وات ہلائے تو پتہ تو چلتا ہے نا، اور صحابہ کو پتہ تھا یہی کھڑکی ہے، یہی آقا کی چارپائی بچھی ہوئی ہے، یہی آرام فرما ہے، تو نیتیں باندھی اور ان کو محسوس ہوا کہ پردہ ہٹا ہے، سب نے چہرہ ادھر کر لیا۔ یہ کیسی نماز ہو رہی ہے؟ نماز اللہ کی ہو رہی ہے، زیارت رسول اللہ کی ہو رہی، زیارت رسول اللہ کی ہو رہی۔ اسی لیے شاعر نے لکھا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ اب سرکار نے دیکھ لیا، یہ تو نیت توڑ کے آ جائیں گے، اور حقیقت یہی تھی، وہ ایسے دیوانے تھے کہ نیت توڑ کے چلے جاتے، اور صحابہ نے خود کہا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ نہ ڈالتے، خدا کی قسم نیتیں توڑ کر حضور تک پہنچ جاتے۔ جب سرکار نے دیکھا فوراً پردہ ڈال دیا، فرمایا اتم صلاتکم، جاؤ اپنی نمازوں کو پورا کرو۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ سرکار کی ظاہری حیات میں 17 وقتوں کی نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، 17 وقتوں کی نماز، ایک دو وقت نہیں۔ بہرحال تو ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور ان کی خلافت امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں ہمارا امام بنا دیا، ہم دنیا کے معاملے میں اس کی امامت کیوں نہ مانیں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ان کا حق غصب کیا گیا، ارے وہ تو ان کے ساتھ رہے، صدیق اکبر کے ساتھ علی مرتضیٰ ہیں، فاروق اعظم کے ساتھ علی مرتضیٰ ہیں، عثمان غنی کے ساتھ علی مرتضیٰ ہیں، تینوں کے ساتھ رہے، اور جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے پیدا ہوئے، حالات خراب ہوئے، لوگوں نے کہا ارے وہ تین خلفاء گزرے، ان کے سامنے تو حالات خراب نہیں تھے، آپ کے دور میں کیوں خراب ہوئے؟ فرمایا ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو۔ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آپ کا مشورہ ہر خلیفہ کے ساتھ رہا۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں جنگ یمامہ میں جو ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی گئی، صدیق اکبر نے سب کو بھیج دیا، فرمایا کوئی بھی مرد مدینے میں نہ رہے، سب چلے جائیں، اور وہ خود بھی تلوار اٹھا کر جا رہے تھے، جس نے ان کو روکا وہ حضرت علی تھے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یا امیر المومنین آپ نہ جائیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر مسلمان کدھر جائیں گے، پھر کون ان کی قیادت کرے گا؟ آپ رکے، آپ مدینے میں ٹھہرے، ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ، تینوں خلفاء کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا، مشورے دیے، اور ان کے مشورے پر ان خلفاء نے عمل کیا اور کامیاب ہوئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب نے ان کی خلافت کو مانا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب آئیے آگے چلیں، سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، فبأيهم اقتديتم اهتديت، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ اب اس حدیث میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، الگ الگ بھی فضائل بیان فرمائے، انفرادی ایک ایک صحابی کے الگ الگ، مثلا صدیق اکبر کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا، جو جنتی کو دیکھنے چاہے ابو بکر کو دیکھنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب۔ فرمایا پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی تو نہیں تھے لیکن صاحب کلام تھے، میری امت میں ایسا شخص عمر ہے۔ عمر تم جدھر سے گزر جاتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان تمہارے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا عثمان جنتی ہیں، تین مرتبہ حضرت عثمان نے حضور سے جنت خریدی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں تھے، ایک شخص سامنے سے گزرا اور چادر اوڑے ہوئے تھا، جیسے لوگ چادر اوڑتے ہیں نا ایسے اوڑ کے گزر رہا تھا۔ آقا نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا لوگوں دیکھو جب فتنے پیدا ہوں گے یہ گزرنے والا ہدایت پر ہوگا، جب فتنے پیدا ہوں گے تو یہ جو شخص سامنے سے گزر رہا ہے یہ ہدایت پر ہوگا۔ اس شخص کا چہرہ نہیں تھا، پیٹھ تھی، آقا پیٹھ دیکھ کر فرما رہے ہیں، فرماتے جب ہم نے جا کر دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہ الگ الگ فضائل حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو یہ تو الگ الگ فضائل ہے نا، اجتماعی فضائل اصحابی کر نجوم، میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے۔ فبأيهم اقتديتم اهتديتم، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا اب ایک بات بتائیں، ایک استاد 10 لڑکوں کو پڑھاتا ہے، یا 20 ہوں یا 30 ہوں، ایک ہی استاد ہوتا ہے نا، 10 کو پڑھا رہا ہے 20 کو پڑھا رہا ہے، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جتنے بھی میری کلاس میں ہیں سب قابل ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں کسی دارالعلوم میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یہ نہیں ہوتا کہ سب کے سب قابل نکل آئیں۔ اگر پوری کلاس ذہین ہے تو ایک ایسا نکل آئے گا جو بالکل غبی کن ذہن، یا پوری کلاس اگر ایسی ہے تو ایک ایسا نکل آئے گا جو سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے نا۔ اور آج تک کسی استاد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کلاس میں بیٹھنے والے، مجھ سے علم حاصل کرنے والے سب کے سب قابل ہیں، جس کے پیچھے چلو تمہیں ہدایت ملے گی۔ دنیا میں اگر کوئی ایسی ذات ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تو ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا صحابی کن نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے تم چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ کیسا علم تھا، یہ کیسا درس تھا، یہ کیسی کلاس تھی کہ جس میں آنے والے، علم حاصل کرنے والے سارے کے سارے قابل؟ کیا یہ پڑھنے والوں کا کمال تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو پڑھانے والے کا کمال تھا۔ کیا کلاس میں بیٹھنے والوں کا کمال تھا؟ نہیں، یہ استاد کا کمال تھا، یہ معلم کا کمال تھا، اور معلم بھی وہ تھا جو معلم کائنات تھا۔ وہ صرف انسانوں کا معلم نہیں، پوری کائنات کا معلم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم تھی، جس کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے جتنے صحابہ ہیں سب کامل، سب اکمل ہیں۔ اب آئیے، اگر ہم ہر ایک کے فضائل بیان کریں تو میرے خیال سے وقت کافی ہو جائے گا۔ صحابہ کے فضائل حضور نے جو بیان فرمائے نا، جس میں سب شامل ہیں، کوئی ایک اس میں نہیں، سب شامل ہیں۔ فرمایا میرا امتی، یعنی کوئی عام آدمی، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ احد پہاڑ دیکھے نا، ہو سکتا ہے بہت سے انہوں نے دیکھا ہو، الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جو حج کر کے آئے ہیں، ہاں وہ ایک صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے، بہت سے انہوں نے دیکھا ہو عمرہ کر کے۔ تو 10 میل لمبا ہے وہ، 10 میل لمبا احد پہاڑ۔ اور سرکار نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا جبل من جبال الجنہ، ارے یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ بتاؤ، پہاڑ حضور سے محبت کر رہا ہے، कभी किसी पहाड़ को देखा किसी इंसान से मोहब्बत करते हुए? पहाड़ तो पत्थर का होता है, पहाड़ तो सख्त होता है, और अगर किसी इंसान का दिल सख्त हो तो कहते हैं ये संग दिल है। क्यों संग कहते हैं? पत्थर को संग दिल, यानी कि आदमी ऐसा है कि इसका दिल पत्थर की तरह। हम तो मिसाल के देते हैं, और आका की शान देखो अपनी मोहब्बत पत्थर के अंदर भी पैदा कर, का ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हाजा जबल मिन जिबाल जन्ना, ये तो जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़। तो सरकार ने फरमाया आम मुसलमान ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ के बराबर सोना खैरात करे वो उस ओहद पहाड़ से भी ज्यादा। गौर करो सहाबी का मकाम ये है, एक मुट्ठी जौ के बराबर सोना, और आम आदमी ओहद पहाड़ के बराबर, कहा ये उससे ज्यादा है, ये सहाबी की शान है। दूसरे मकाम पर फरमाया, लोग सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं ना, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, आका को पता था पहले कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखियां करेंगे, जो उनकी अजमत और शान का इनकार करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, इसलिए पहले ही फरमा दिया सुनो मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, ये वो लोग हैं इन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब सबने मुझे झुटला दिया, उस वक्त इन्होंने मेरी मदद की, लिहाजा इनके बारे में अल्लाह से डरो, इनकी शान में जबान खोलते हुए अल्लाह से डरो। इसलिए हमें चाहिए कि सहाबा का अदब और एहतराम करें। गुस्ताखी तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए अपने जहन में भी कोई गलत ख्याल ना लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा लड़ो, एक कौम थी जिसका नाम था जब्बारीन, बड़ी ताकतवर कौम थी। उस कौम में जो लोग थे उनके कद बड़े लंबे थे, जिस्म बहुत चौड़े थे, ताकतवर थे, मजबूत थे, लड़ने वाले थे, यानी आम इंसान तो लड़ नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लड़ो। अब बनी इसराइल घबरा गए उनको देख के, उन्होंने इनकार कर दिया, नबी कह रहा है लड़ो और उम्मती इनकार कर रहा है। वो कहते हैं फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो बैठे आराम से, आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो इन्ना हाहुना कायदून, हम तो यहां आराम से बैठे। ये कौन थे? हजरत मूसा अलैहि सलाम के सहाबा, उनकी उम्मती। अब आओ अपने आका के उम्मतियों को देखो और उनके सहाबा। सरकार ने फरमाया लड़ो जिहाद करो, तो जानते हो सहाबा ने क्या कहा? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान। सरकार हम मूसा अलैहि सलाम की कौम नहीं है जो हम आपसे कहें कि आप और आपका रब जाकर लड़े। ए अल्लाह के नबी जहां आपका पसीना गिरेगा खुदा की कसम अपना खून बहा दे, आप हुक्म तो करके देखें। और यही हुआ, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सब के सब अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े, और इसका मुजाहिरा जंग के उहद में हुआ। आप जानते हैं ना मुसलमानों ने जंग जीत ली, कुछ मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने में लग गए, वो समझे कि जंग जीत गए। सरकार ने जो घाटी पर तीरंदाजों को बिठाया था, आप उलमा से सुनते रहते, फरमाया जब तक मैं ना कहूं तुम्हें हटना नहीं है। उनमें इख्तलाफ हुआ, कुछ ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म सिर्फ जंग तक था, अब जंग हो चुकी हम जीत चुके लिहाजा हमें हट जाना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं आका ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं हटना नहीं है। इसी इख्तलाफ में जो अक्सरियत थी वो हट गई, और उस घाटी पर इसलिए खड़ा किया था इस दूर अंदेशी की बिना पर कि पीछे से कोई आकर हमला ना कर दे। और वही हुआ, जब सहाबा में इख्तलाफ हुआ और अक्सरियत वहां से हट गई, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला ने, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो अपने एक दस्ते के साथ अलग कोने में खड़े सारा मंजर देख रहे। उन्होंने देखा कि काफिरों को शिकस्त हो गई, मुसलमान फाते बन गए, काफिर भाग गए माल छोड़कर, مسلمان مال غنیمت اٹھانے میں لگے. انہوں نے دیکھا کہ وہ جو گھاٹی تھی وہاں سے لوگ ہٹ گئے, یہ اپنے دستے کو لے کر پیچھے سے گھوم کر آئیں, اس گھاٹی کے پاس سے آ کر انہوں نے پیچھے سے حملہ کر. اب آپ غور کریں, ایک آدمی جھکا ہوا ہے زمین پر اور پیچھے سے تلوار پڑے, کیسے بچے گا, اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کیا, اور جب حملہ ہوا تو جو کافر آگے بھاگے تھے انہوں نے دیکھا ارے ہمارے تو یہ لوگ آ گئے, وہ پھر پلٹ آئے. اب کیا ہوا, مسلمان درمیان میں رہ گئے, جو بھاگے تھے وہ بھی آ گئے, پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا, مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی, جیتی ہوئی جنگ ہار دی. اب اس وقت عجیب کیفیت ہوئی, کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا, جو لڑ رہے تھے ان کے بھی ہاتھ پیر چھوٹ گئے, کہ جن کے خاطر ہم لڑ رہے تھے جب وہ ہی نہیں رہے تو کیسے لڑے. عجیب کیفیت ہو گئی, خبر اڑا دی, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دیا. اور جو حضور کے پاس تھے صحابہ, اب ان کی جانساری دیکھیے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلا رہے ہیں اور سرکار تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے سعد ارمی یا سعد ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلاؤ تیر چلاؤ, اور فرماتے ہیں سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. غور کرو, صحابہ حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, اور حضور فرمانے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان, تیر چلاؤ. حضرت سعد تیر پر تیر چلا رہے ہیں, وہ آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں, اتنے قریب آئے اور قریب سے حملہ کیا کہ دندان مبارک شہید ہو, لوہے کا جو خود تھا وہ حضور کے رخسار میں گھس گیا, جسم مبارک زخمی ہو گیا اور سرکار زمین پر تشریف لے آئے, اتنا شدید حملہ تھا. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو موقع ایسے تھے کہ جس پر مجھ پر شدید حملہ کیا گیا, جو دو وقت تھے وہ مجھ پر بہت سخت گزرے, ایک میدان احد میں, دوسرے شہر طائف میں, وہاں سنگ باری ہوئی اور یہاں پر دندان مبارک شہید ہوا, جسم مبارک لہو لہان ہوا, وہاں بھی جسم مبارک لہو لہان ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ تیروں کے آگے کھڑے ہو گئے. ذرا سے تصور کریں, سامنے سے اگر گولی آ رہی ہو, اب میں تیر کا نہیں کہوں کیونکہ گولی کا موقع ہے, زمانہ بدل گیا نا, اگر کوئی گولیاں چلا رہا آپ سے کہیں کھڑے ہو جاؤ, کیوں کھڑے ہو جاؤں بھائی, سیدھی لگے گی. تو اس زمانے میں تیر آنکھ میں بھی لگ سکتا ہے, کان میں بھی لگ سکتا ہے, چہرے پہ بھی لگ سکتا ہے, سینے میں بھی لگ سکتا ہے. قربان جاؤں صحابہ کے کہ کسی کی پرواہ نہیں کہ حضور کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے, ایک صحابی شہید ہوئے تو دوسرے کھڑے ہو گئے, وہ شہید ہوئے تو تیسرے کھڑے ہو گئے, وہ شہید ہوئے تو چوتھے کھڑے ہو گئے. چھ صحابہ نے اسی وقت جامع شہادت نوش کیا. حضرت ابو طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تیر روکنے کے لیے, اتنے تیر لگے کہ ہاتھ ہی بیکار ہو گئے. یہ ہیں حضور کے صحابہ, یہ ہیں جانثار حضور پر اپنی جان قربان کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا فذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں, ہم تو آپ کے غلام ہیں, آپ کا پسینہ گرے گا اپنا خون بہا دیں. اور حقیقت حال یہی ہے, شہید ہوتے رہے. اور یہ تو صحابہ تھے, ایک صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ عورت تلوار لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, جب دیکھا کہ مرد شہید ہو گئے کوئی حضور کے قریب نہیں ہے, اس عورت نے دیکھا کہ آقا کے قریب کوئی نہیں ہے, یہ کافر بڑھ رہے ہیں, وہ تلوار لے کر اپنے آقا کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ گئے. غور کرو, عورت آگے بڑھتی ہے, کبھی ادھر تلوار چلاتی کبھی ادھر تلوار چلاتی ہے. جنگ ختم ہوئی, حضور نے فرمایا اللہ فضل فرمائے ام عمارہ پر اور اس کے گھر والوں پر, اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. میں جب دیکھتا تھا تو دائیں بائیں مجھے اسی کی تلوار چلتی ہوئی نظر آتی. ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا, زخمی بھی ہو گئی, بیٹا بھی شہید ہو گیا, آقا پر سب کچھ قربان. یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاتے ہیں ایران, گھوڑوں پر چلے جا رہے ہیں, ان کو پتہ چلا مسلمان آ رہے ہیں, اور ان کو پتہ تھا مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں فاتح بن کر لوٹتے ہیں. बीच में दरिया आया, सामने उनका महल चमकता हुआ नजर आ रहा है, सफेद रंग का महल है, उसका अक्स दरिया के पानी में नजर आ रहा है। वो खुश हो गए कि बीच में तो दरिया है, सारी कश्तियां हटा दी, सब कुछ हटा दिया, जब ये आएंगे तो वहीं रुक जाएंगे। तो जाहिर है रुकना ही था भाई, घोड़ा दरिया में तो नहीं चलेगा, घोड़ा तो खुशकी पे चलेगा। कुर्बान जाओ उन सहाबा के, उनके जज्बे जिहाद के, उनके इश्क रसूल के, क्या उनका मकाम था और क्या उनका जज्बा था। घोड़ा दौड़ाते हुए आए, दरिया के सामने आकर रुक गए। हजरत साद बिन अबी वकास सुपे सालार हैं, कमांड कर रहे हैं लश्कर की, पूरा लश्कर खड़ा है, उधर वो हैं, इधर ये हैं, बीच में दरिया है, और दरिया भी ऐसा नहीं मौजे मार रहा है, दरिया भी तो देख रहा होगा, मैं देखूं नबी के गुलाम क्या करते हैं, मैं देखूं मेरी हैबत से ये डरते हैं या नहीं। अरे गुलामों ने साबित कर दिया, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। कहा डालो घोड़े अंदर, अल्लाहु अकबर कहा, घोड़े दरिया में डाल दिए, घोड़े दरिया में डाल दिए। कभी सुना किसी ने? हजरत साद बिन अबी वकास ने अपना घोड़ा डाला, दीकर साहबा ने देखा, नारा लगाया, उन्होंने भी घोड़े डाल दिए। वो हैरान होकर देख रहे हैं, ये कौन है, ये जिन है या इंसान है, अरे ये दरिया में। दरिया ने भी मोहब्बत से घोड़ों के कदम चूमे होंगे, नबी के गुलाम आ रहे हैं, तो मेरे नबी के गुलाम आ रहे हैं। आगे बढ़ते रहे, वो डर गए, कहते देऊ आ रहे हैं, देऊ आ रहे हैं, ये तो इंसान नहीं है, ये तो देऊ है। ईरान पता हो गया। अल्लामा इकबाल ने कहा, दश तो दश दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों की शान तो ये थी। कौन मुसलमान थे, कैसे मुसलमान थे? शायर कहता है, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आई, तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आई, जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आई, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आई, समंदर में भी जिनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए। ये थे मेरे रसूल के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, कि आज उनका जिक्र सुनो तो खून में गर्मी पैदा हो जाती, हरारत पैदा हो जाती। हम तो ठंडे हो गए, कुछ भी हो गया ठंडे आराम से, कुछ हो रहा है होने दो। उनके अंदर जज्बा जिहाद था, उनके अंदर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रगों में खून बन के दौड़ रहा था। उन्होंने अपना तन मन धन सब अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया और साबित कर दिया कि सच्चे आशिक रसूल हम ही, सच्चे आशिक रसूल हम ही हैं। आज उनका जिक्र सुनो तो खून के अंदर हरारत पैदा हो जाती है और ये पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जानिसार सहाबा कैसे थे। तफसील से मैंने बयान नहीं किया, अगर हर सहाबी का बयान करें तो फिर तो टाइम गुजर जाए। मेरे रसूल का हर सहाबी बेमिसाल, अपने अंदर उनके फजाइल मनाकिब जितने भी हैं सब बेमिसाल। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने राज बताए थे, राज सरकार ने उनको राज बताए थे। राज क्या होता है, हर एक को नहीं बताया जाता, खामोशी से बातें बता दी, ये होने वाला है, और उनको पता था क्या होने वाला है, साहबा उनसे बात करते थे। बहरहाल वो एक तफसील है पूरी। इसी तरह दीगर साहबा آج میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو لوگ نبی کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف اتنا بتا دیں کہ حضور کے غلام کی مثل ہو سکتے ہیں یا نہیں. اس وقت کائنات میں بے شمار مؤذن ہیں, کوئی ایک بلال حبشی ہو تو دکھا دو. بے شمار حکمران ہیں, کوئی ایک فاروق اعظم, صدیق اکبر, عثمان غنی, علی ہو تو دکھا دو. بے شمار نازخواں ہیں, کوئی ایک حسان بن ثابت ہو تو دکھا دو. کتنے بڑے بڑے محدث ہیں, کوئی ابو ہریرہ ہو تو دکھا دو, سلمان فارسی, صہیب رومی, عبداللہ ابن مسعود, ایک سے ایک بڑھ کر صحابی جلیل القدر موجود ہے, اور جس کا ذکر کرو وہ اپنے اندر ایک انجمن ہے. سرکار نے ہر ایک کو دیا اور بھرپور دیا, کسی کو محدث بنا دیا, کسی کو مفتی بنا دیا, کسی کو سپہ سالار بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا. وہ بارگاہ ایسی تھی, جو اس بارگاہ میں گیا وہ وہاں سے بھرپور لے کر آیا, اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کا شورا ہو گیا. تو جب تم رسول کے ایک صحابی کی طرح نہیں ہو سکتے تو ان کی طرح کیسے ہو سکتے؟ غلام تک تو پہنچ جاؤ, پھر آقا کی بات کرنا. نہ ان کے غلام جیسے غلام ہیں, نہ اس آقا جیسا کوئی آقا ہے. بے مثال. دوسرا ہمارا عنوان تھا, ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دو عنوان ایک جگہ جمع کیے ہیں, تو اس میں میں نے کوشش کی حد الامکان کہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے. دوسرا ہے اہل بیت, عظمت صحابہ و اہل بیت, یہ ہمارا عنوان تھا. تو صحابہ پر تو گفتگو ہو گئی, اب آئیے اہل بیت. قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے تم سے کچھ نہیں چاہتا, الا المودۃ فی القربۃ, سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے. جو میرے قریب ہیں ان سے محبت کرو. اب اہل بیت کون ہیں؟ پہلے یہ سمجھے, بیت کہتے ہیں گھر کو, عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں, اور اہل بیت گھر والے. اب اس میں لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے بنا لیے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں صرف امہات المومنین اہل بیت ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں, اور کچھ وہ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن, حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, صرف یہ اہل بیت ہیں, ان کے علاوہ کچھ نہیں. وہ امہات المومنین کو خارج کرتے ہیں, جو ان کو مانتے ہیں وہ ان کو خارج کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں جتنی ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین ہیں, وہ اہل بیت میں داخل ہیں. حضرت علی شیر خدا اہل بیت میں داخل ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں داخل ہیں, امام حسن حسین اہل بیت میں داخل ہیں, حضرت عباس, حضرت جعفر, حضرت حمزہ, یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں, داخل ہیں. یہ سب حضور کے رشتہ دار ہیں, حضور کے قرابت دار ہیں, اور ان سب کی محبت ہر مسلمان پر لازم ہے, واجب ہے, ضروری ہے. جس طرح سرکار نے صحابہ کے فضائل بیان فرمائے, اسی طرح اہل بیت کے بھی فضائل بیان فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. ومن رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق, جو اس میں بیٹھ گیا اس نے نجات پا لی, اور جس نے اس سے اعراض کیا وہ غرق ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صحابہ کو کیا کہا, ہدایت کا ستارہ, اصحابی کا نجوم, صحابہ ہدایت کے ستارے, اور اہل بیت نجات کی کشتی. اہل بیت نجات کی کشتی, بڑے غور سے سنیں, جب یہ بات آپ سمجھ لیں گے تو اگلی بات بھی سمجھ میں آ جائے. پرانے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے اس پر یہ ریڈار نہیں ہوتا تھا. آج کل تو سائنس نے ترقی کر لی نا, ہوائی جہاز ہو یا پانی کا جہاز ہو, اس میں ریڈار لگے ہوئے ہیں, مشین لگی ہے, کیمرے ہیں, سارے آلات لگے ہوئے ہیں. کپتان صاحب جو انہوں نے پہلے اس میں دیکھا, اس میں فیڈ کر دیا کدھر جانا ہے, مشرق جانا ہے, مغرب, جنوب, شمال, جہاں بھی جانا ہے اسی میں کر دیا. آرام سے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں, جہاز چل رہا ہے خود. یہی ہوائی جہاز کا حال ہے, وہاں بھی اسی طرح. پہلے زمانے میں ایسا نہیں, रात में जो सफर होते थे सितारों को देखकर मंजिल का तायुन करते थे, सितारों को देखकर मंजिल का तायुन करते, हमें उस तरफ जाना है उसी तरफ जा रहे सितारों को देखकर। सरकार ने मिसाल वही 1400 साल पहले जो होता था वही मिसाल दी, मेरे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे, मेरे अहले बैत निजात की कश्ती। क्या मतलब? बैठो यहां और देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां। एक हाथ में तुम्हारे अहले बैत का दामन हो और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन हो तब निजात मिलेगी। किसी एक को लेकर दूसरे को छोड़कर निजात नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? कुछ लोग हैं ना जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं, कुछ वो हैं जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। एक को सिर्फ मानने से हिदायत नहीं, अहले बैत को भी मानना है, सहाबा को भी मानना है, इनसे भी मोहब्बत रखनी है, उनसे भी मोहब्बत रखनी है, तब निजात मिलेगी। ठीक है ना? अच्छा, अगर आप कश्ती में बैठे और सितारों से नजर हटा लें तो क्या मंजिल पर पहुंचेंगे? मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं। या सितारों पर नजर रखें मगर कश्ती में ना बैठे। मैं तो सितारे को देख रहा हूं, मुझे उधर जाना है, बैठे नहीं कश्ती में, वहीं के वहीं रह जाओ। मंजिल पर पहुंचने के लिए कश्ती में बैठना जरूरी है, सितारों को देखना जरूरी है। कश्ती में बैठना जरूरी, सितारों को देखना जरूरी। इसीलिए आका ने अपने दोनों जिनसे हुजूर अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते थे, सहाबा और अहले बैत, एक को बनाया हिदायत का सितारा, दूसरे को बनाया निजात की कश्ती, और उम्मत से कह दिया बैठो यहां और देखो वहां। एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत, तब तुम्हें निजात मिलेगी। अच्छा, ये भी तो हो सकता था कि सहाबा को बनाते निजात की कश्ती और अहले बैत को बनाते हिदायत का सितारा, हो सकता था या नहीं? हुजूर ने क्या फरमाया? सहाबा हिदायत के सितारे हैं। क्या फरमाया? हाँ, मैंने कहा आपसे पूछ लूँ ना, कहीं ऐसे नहीं आप ऐसे ही बैठे हुए। सहाबा कौन है? हिदायत के सितारे। अहले बैत निजात की कश्ती। बोलो, डरो नहीं। तो अगर इसको उल्टा कर दें, जो ये मिसाल है इसको अगर उल्टा कर दें, सरकार ने तो फरमाया ना सहाबा हिदायत के सितारे, तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ही करते सहाबा को निजात की कश्ती बनाते, अहले बैत को हिदायत का सितारा, हो सकता था या नहीं? हो सकता था ना भाई, जैसी तरतीब थी तरतीब बदल देते। नहीं किया, सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा, अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती। सहाबा को निजात की कश्ती क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक वक्त आएगा कि दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी। बात समझ रहे हो? एक वक्त आएगा कि दुनिया सहाबा से खाली हो जाएगी। भाई ऐसा तो हो नहीं था ना, सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में देखा और ईमान पर खात्मा हुआ। अब सरकार ने विशाल फरमा दिया, पर्दा फरमा गई, सहाबा थे वो गुजर गए, ताबईन आ गए, अब सहाबी कहां से आएगा? सहाबी तो वही था ना जिसने देखा और ईमान पर खात्मा हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे एक वक्त आएगा कि मेरी दुनिया सहाबा से खाली हो जाएगी, एक एक करके सब रुखसत हो जाएंगे, विशाल कर जाएंगे। तो अगर मैंने इनको निजात की कश्ती बना दिया और ये रुखसत हो गए तो मेरी उम्मत किस कश्ती में बैठेगी? मेरी उम्मत किस कश्ती में बैठेगी? और सरकार ने अहले बैत को निजात की कश्ती इसलिए बनाया कि हुजूर जानते थे मेरी नस्ल कयामत तक बाकी रहेगी, मेरी नस्ल कयामत तक बाकी रहेगी, इसलिए मैं इनको निजात की कश्ती बनाऊंगा, उनको हिदायत का सितारा। ए मेरे सहाबा, अहले वफा अहले सफा, तुमने जो कुर्बानियां दी वो कबूल हो गई, तुम्हारी वफाएं कबूल हो गई, तुम्हारी अदाएं कबूल हो गई, तुमने जो कुछ इस्लाम के खातिर और मेरे खातिर किया वो सब कबूल हो गया। अब उसका सिला ये है, तुम कयामत तक आसमान हिदायत पर सितारा बनकर चमकते रहो। लेकिन अब मेरी उम्मत को जिस कश्ती की जरूरत होगी मैं अपनी औलाद को बनाऊंगा, अहले बैत को बनाऊंगा। तूफान करबला इस पे से गुजरेगा, भूखा ये रहेगा, प्यासा ये रहेगा, मुसीबतें ये उठाएगा, मैं अपनी औलाद को कश्ती बनाकर छोड़ जाऊंगा। तो अहले बैत نجات کی کشتی اور صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے. اسی لیے شاعر نے لکھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب بات سمجھ میں آ گئی. دونوں سے محبت ضروری, دونوں کا دامن پکڑنا ضروری, دونوں کا ادب اور احترام لازم ہے. کسی ایک کو پکڑ کر دوسرے کی شان میں گستاخی کرنا یہ اہل سنت کا نہ شیوا ہے, نہ عقیدہ ہے, نہ طریقہ. جو ایسا کرے وہ اہل سنت نہیں. اہل سنت الحمدللہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے. وَيُطَحِرَكُمْ تَتْحِیرًا اور تمہیں خوب پاک اور سترا کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کے لیے؟ نبی کی آل کے لیے, نبی کے اہل بیت کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی پاکی بیان فرما. تو جس کو خدا پاک کرنا چاہے وہ کیسے نہ پاک ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو کہتے ہیں نا پنجتن پاک, پنجتن پاک. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے یہ سب پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کر دیا. اسی لیے شاعر نے لکھا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اللہ تعالیٰ خود پاکی کا ارادہ کرتا اور اللہ نے ان کو پاک کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک پھیلائی. حضرت علی آئے ان کو چادر میں لے لیا, حضرت فاطمہ کو چادر میں لے لیا, حسنین کریمین کو چادر میں لے لیا. فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور جب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے سے گزرتے, تشریف لے جاتے, فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت, تم پر سلامتی ہو اے اہل بیت. اسی طرح نجران کے عیسائیوں سے جب مباہلہ ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی کو اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ. مناظرہ کے دو فریق آپس میں بیٹھے ہیں, دلائل دیں, اور جس کا دلائل قوی ہوں وہ جیت جائے گا. لیکن مباہلہ یہ کہ اس میں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں, دونوں آمنے سامنے بیٹھے, اللہ سے دعا کرے مولا جو سچا ہو اسے عزت دے, جو جھوٹا ہو اسے دلیل کرے. وہ آئے, انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا عیسیٰ روح اللہ ہیں, کلمت اللہ ہیں, حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں, اللہ کے نبی ہیں, جلیل القدر پیغمبر. انہوں نے کہا اور اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا اللہ کے بیٹے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں, اس لیے ان کا باپ اللہ ہے. فرمایا اچھا. سرکار نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں، ان کا باپ اللہ ہے، تو پھر حضرت آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہو؟ ان کی تو ماں ہے باپ نہیں، حضرت آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ، بھئی دلیل صحیح ہے نا؟ اگر تم اسی دلیل سے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو پھر حضرت آدم کو کیوں نہیں کہتے اللہ کا بیٹا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ ہیں والد نہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ نہ ماں، اللہ کی شان ہے نا، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں۔ خاموش، کوئی دلیل نہیں، سرکار نے ایسی دلیل دی بیان دلیل، خاموش ہو گئے۔ کہتے نہیں جی نہیں، ہم تو آپ سے مباہلہ کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کرو۔ مباہلے کا دن منتخب کریں، بتائیں کب ہم مباہلہ کریں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہیں بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم نوالہ نے وحی ربانی نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے، قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے آ جاؤ، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سچا ہو اسے عزت دے، جو جھوٹا ہو اسے ذلیل کر دے۔ آگئے، بڑے بڑے چمکتے ہوئے لباس پہن کر آئے، عالی شان لباس پہن کر آئے، اور ایسے چمکتے ہوئے لباس کہ جن کو دیکھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سادہ لباس میں، کوئی چمکتا ہوا لباس نہیں، کوئی قیمتی لباس نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، ان کے پیچھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب آئے اور سرکار نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت سے فرمایا سنو، جب میں ان کے لیے دعائیں ضرر کروں تو تم سب میری دعا پر آمین کہہ دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا؟ وہ سارے سامنے بیٹھے ہیں چمکتے ہوئے لباس پہنے ہوئے کہ جن کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، وہ لباس اس لیے پہن کر آئے تھے کہ ہمارے قیمتی چمکتے ہوئے لباس دیکھ کر ان پر رعب پڑے گا، لیکن خالق کائنات نے منظر الگ دکھایا کہ ادھر لباس چمکتے تھے، ادھر چہرے چمکتے تھے، ادھر لباس چمکتے تھے، ادھر اہل بیت کے چہرے چمکتے تھے۔ حیران رہ گئے، یہ کیا ہو رہا؟ ان میں ایک جو سب سے بڑا تھا، جس کی بھویں بھی سفید تھی، اس نے دیکھا، کہا رک جاؤ، لا تباہلوا وہلکوا، مباہلہ نہ کرو، ارے ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہم تو تجھے اس لیے لے کر آئے تھے کہ تو ہمارا بڑا ہے، تو آگے بڑھے گا۔ کہا نہیں، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر کسی بات پر قسم اٹھانے، اللہ ان کے قسموں کو پورا کرے۔ لا تباہلوا وہلکوا، مباہلہ نہ کرنا، معذرت کر کے نکل گئے۔ سرکار نے فرمایا، اگر میں ان کے لیے دعائیں ضرر کر دیتا اور میرے اہل بیت اس پر آمین کہہ دیتے، خدا کی قسم یہ سب بندر اور سور کی شکل میں متشکل ہو جاتا، یہ سب اس میں پڑ جاتا، تبدیل ہو جاتا۔ خیر رہی کہ معذرت کر کے نکل گئے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی شان بیان فرمائی، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین، سرکار نے اپنے دست مبارک میں دونوں کا ہاتھ لیا، فرمایا من احبانی، جس نے مجھے محبوب رکھا، واحب حازین، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، واباہما وامہما، اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر۔ پتہ چلا حسنین کریمین سے محبت بھی ضروری ہے، ان کے والدین سے بھی محبت ضروری ہے، تب سرکار کا ساتھ ملے گا، تب سرکار کی معیت نصیب ہوگی، ان کی محبت ضروری۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے، بچپن ہے نا امام حسین چھوٹے، گود میں اٹھایا، بچے جیسے پھرتے ہیں تو پیروں میں مٹی لگ جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ جیسا جلیل القدر صحابی، نواسہ رسول، شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوانان جنت، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے قدم کو اوپر کر کے نیچے جو مٹی ہے اپنی چادر میں جھاڑ رہے، اپنی چادر میں جھاڑ رہے. امام حسین کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے؟ کہا شہزادے مجھے معاف کیجئے، آپ کے جتنے فضائل میں نے زبان رسالت سے سنے ہیں، اگر یہ لوگ سن لیں تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرا کر. یہ ہے صحابہ کی محبت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رعب، ان کا جلال، ان کا دبدبا، یہ سب مشہور ہے، سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر، ان کے صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے کسی کام سے، غلام نے کہا مصروف ہیں ابھی، کسی سے مل نہیں سکتے، وہ وہاں سے واپس چلے. ابھی یہ واپس جا رہے تھے، دیکھا شہزادہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو مجھ سے کیا ملیں گے، وہیں سے واپس، گلی سے ہی واپس آئے نہیں وہاں تک. کسی نے جا کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دی کہ شہزادہ رسول آئے تھے اور وہیں سے واپس چلے گئے. غور کرو، لاکھوں مربع میل زمین کے حصے پر حکومت کرنے والا، جس کے رعب اور جلال سے بڑے بڑے قیصر و کسرا کانپتے تھے، مدینے میں بیٹھنے والا جس طرح اس کے جلال سے کانپتا تھا، اسی طرح وہ بھی کانپتا تھا جو ان کی حدود سلطنت کے سب سے آخر میں رہتا تھا. وہ عظیم شان خلیفہ ننگے سر ننگے پیر دوڑتا ہوا باہر آتا ہے اور گلی تک جا کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا. شہزادے کس لیے آئے، کس لیے آئے اور بغیر بتائے چلے گئے؟ آپ نے تو کچھ بتایا نہیں. کہا یا امیر المومنین، اس لیے نہیں بتایا کہ جب میں آیا تو آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، میں نے دل میں خیال کیا جب آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو مجھ سے کیا ملیں گے. خلیفہ وقت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شہزادے تم نے کیسے سوچ لیا؟ عمر کے سر پہ جو بال ہیں، عمر کی جو عزت ہے، یہ تمہارے نانا کی برکت ہے. تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ آج عمر جس مقام پر ہے، یہ تمہارے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں واپس کر دوں؟ ان کو لے کر آئے، عزت کے ساتھ بٹھایا، جو کچھ ان کو کہنا تھا انہوں نے کہا اور جو کچھ ان کو دینا تھا دیا، اور اس کے بعد عزت کے ساتھ جا کر رخصت. یہ ہے صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ. دونوں ایک دوسرے کے فضائل کو جانتے تھے، مناقب کو جانتے تھے، دونوں نے زبان رسالت سے ایک دوسرے کے فضائل سنے تھے، اسی لیے اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے لیے تو جان قربان کر دیں اور ان کی اولاد سے محبت نہ کریں؟ نہیں. اور ہم پر دونوں کی محبت لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اہل سنت جو ہیں وہ کوئی تخصیص نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دونوں کو نہیں مانتے. اچھا، کچھ وہ ہیں ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کو اس طرح نہیں مانتے کہ شان میں گستاخی کرتے ہیں. بھائی نہ مانے تو نہ مانو، لیکن شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جس کو مانتے ہیں اس کے فضائل کے مطابق مانتے ہیں، نہ یہ کہ حد سے بڑھا دیں، معاذ اللہ خدا سے ملا دیں، نہ بالکل گھٹا دیں. جیسا زبان رسالت سے سنا ویسا مان. لیکن افسوس کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور آج کل بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک انجینئر صاحب ہیں جو فتنے پیدا کر رہے ہیں، ان کے نہ آپ تقاریر سنیں نہ اس کی گفتگو سنیں، وہ مکمل فتنہ ہے. خاص طور پر اہل سنت و جماعت، ان کے عقائد خراب ہوں گے، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، لہذا ایسے لوگوں کی تقاریر آپ ہرگز نہ سنیں. وہ مسائل جو 1400 سال پہلے ہو چکے، ان کو اس پر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچے نا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے سر کے تاج ہیں, اہل بیت اطہار ہمارے سر کے تاج ہیں, ان دونوں کی شان میں کسی قسم کی ادنا سی بھی گستاخی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے, دنیا اور آخرت میں گمراہی اور رسوائی کا سبب ہے. لیکن افسوس ہے کہ کوئی ایمان ابو طالب پہ بات کر رہا ہے, کوئی مسئلہ باغ فدق پہ بات کر رہا ہے, کوئی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس پہ بات کر رہا ہے, یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ کیا ہمارے اکابرین کے سامنے یہ معاملات نہیں تھے؟ کیا ان کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں؟ 1400 سال پہلے جو ہوا ہمارے علماء اہل سنت نے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دیگر ہمارے علماء نے, ہمارے اسلاف نے کیا ان مسائل کو نہیں دیکھا؟ دیکھا, یقیناً انہوں نے پڑھا ہوگا, پڑھا تھا اور ان کے سامنے, لیکن انہوں نے اگر گفتگو کی تو احتیاط کے ساتھ کی, اگر انہوں نے ان مسائل پر لکھا تو احتیاط کے ساتھ لکھا, زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو ان نفوس قدسیہ کی شان میں گستاخی ہو جائے, قلم سے کوئی لفظ ایسا نہ لکھا جائے جو ان کی شان میں گستاخی ہو جائے. اس لیے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں, یہ دونوں اللہ کے حبیب کے محبوب ہیں. ارے تم ان کے ایمان کے بارے میں سوچ رہے ہو, ایسا نہیں تمہارا اپنا ایمان ضائع ہو. اپنے ایمانوں کی فکر کرو, اپنے اعمالوں کو بچاؤ. انت احبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو کہ عمل برباد ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. وہ کہتا ہے جی میں عالم ہوں, وہ کہتا ہے میں مفتی ہوں, وہ کہتا ہے میں محدث ہوں, وہ کہتا ہے میں فقیہ ہوں. کوئی علم, تقوی, پرہیزگاری کچھ نہیں دیکھا جائے گا, صرف رسول کی محبت دیکھی جائے گی اور ادب احترام دیکھا جائے گا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہے, اور جو غلطی کر کر اس پر اڑ جائے وہ شیطان ہوتا ہے, اور جو غلطی کر کے معافی مانگ لے وہی انسان ہوتا ہے. لیکن آج کل تو غلطی بھی کرتی اور اڑے بھی ہوئے, کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, کوئی سیدہ کائنات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور گستاخی ہو گئی ہو گئی, معافی مانگ لو, نہیں اڑے ہوئے بھی ہیں, اس پہ دلائل بھی دی جا رہے ہیں, فلاں دلیل فلاں دلیل, یہ ساری دلیلیں منہ پر مار دی جائیں گی. یہ علم, یہ تقوی, یہ پرہیزگاری, یہ سب منہ پر مار دیا جائے گا, صرف رسول کی محبت دیکھی جائے گی. آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. غور کرو کیا کہہ رہے ہو, سوچو, تم ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے برابر بھی نہیں, اور پھر اتنی بڑی زمانے تان دراز کر رہے ہو. اسی دنیا میں موقع ہے, ابھی توبہ کر لو, جو کچھ منہ سے نکلا ہے سچے دل سے توبہ کر لو, اور اگر نہیں تو سمجھ لو کہ دنیا میں بھی خسرت دنیا والآخرہ. یہ میری تمہاری بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی شہزادی کا مسئلہ, جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا. ساری دلیلیں ایک طرف رکھ دو, سچے دل سے معافی مانگ لو, معاملہ یہ ختم ہو جائے. آپ حضرات کے لیے, ہم سب کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں سنیں, کسی مسئلے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. یہ جتنے مسائل تھے یہ ہو چکے, اور یہ بڑوں کے درمیان تھے, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں اہل علم سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں, کیا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی علمی کام نہیں کہ جو اسی مسئلے میں اٹھے, یہ حق پر تھا, یہ ناحق تھا, اس نے یہ کیا وہ کیا, اس نے خطا کی وہ کی, فلاں فلاں کی. ارے یہ مسئلے چھوڑ دو, خدا کی قسم کوئی علمی کام کرو, کوئی دینی کام کرو. اگر انہی مسئلے میں الجھ جاؤ گے, اسی دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں جو کچھ ہوگا ہوگا. ہم عوام اہل سنت کے لیے یہ ہے, یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں, صحابہ ہوں وہ بھی, اہل بیت ہوں وہ بھی. اہل بیت کا مقام تو بہت بلند ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے درس دے رہے ہیں, دیتے دیتے کھڑے ہو گئے, پھر کچھ دیر کے بعد بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ بار بار کھڑے ہونے کی کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ کہا ایک بچہ جو سید ہے وہ کھیلتا ہوا سامنے آ جاتا ہے, میں احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں. غور کرو, ایک بچہ, کیا وہ عالم تھا, کیا وہ بالغ تھا, کیا وہ سمجھدار تھا,
نہ عالم تھا، نہ بالغ تھا، نہ سمجھدار تھا، صرف نسب رسول تھا۔ اس کے خون میں، اس کے رگوں میں، جسم میں رسول اللہ کا خون گردش کر رہا تھا۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا امام اس کے لیے کھڑا ہو رہا۔ یہ تو عام سید کی بات ہے، تم سید ہے کائنات کے متعلق سوچ رہے ہو؟ غور کرو، ہوش کرو، تم کہاں جا رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ اگر خیریت سمجھتے ہو تو توبہ کر لو، یہیں پر ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، ورنہ پھر جو کچھ ہوگا وہ پھر ہوگا۔ آخری پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کا ادب احترام کریں، اور اگر کوئی تقریر، کوئی تحریر آپ ایسی دیکھیں جو صحابہ کے خلاف ہو، جو اہل بیت کے خلاف ہو، یا اس قسم کے معاملات ہو، اس کو نہ پڑھیں، نہ وہ تقریر سنیں، نہ ایسے لوگوں کی محفل میں جائیں، اس لیے کہ اس سے ایمان خراب ہوگا۔ اہل سنت کے علماء ان کی تقاریر سنیں، وہ علماء جو ان دونوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جو ادب اور احترام کرے وہی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان دونوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔